ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام ساتھیو، جامع مسجد امدادیہ اسلام آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستو، حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب کے شدید اصرار پر آج یہ قرآن کانفرنس کے لیے وقت متعین کیا گیا تھا. چونکہ اس مدرسہ کے بچوں کی دستار بندی ابھی ہوئی ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں قرآن کے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، تو میں کوشش کروں گا کہ قرآن ہی کی بات پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور اسی کے ضمن میں سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں. میرے بھائیوں، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ میرے جیسی کتاب بنا کر لاؤ. یہ چیلنج دنیا کی کسی کتاب نے نہیں دیا، صرف قرآن نے دیا یا نہیں دیا؟ پھر یہ چیلنج ایک مرتبہ نہیں دیا، تین مرتبہ دیا. قرآن نے تین مرتبہ چیلنج دیا. کتنی مرتبہ؟ تین. سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو تو اس قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ. اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے تو اس قرآن جیسا کوئی قرآن. قرآن میں شک کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن میں شک کرنا کوئی نئی بات یہ پرانی بات ہے. اور آج اگر کوئی آدمی قرآن میں شک کرتا ہے تو اس کا شجرا نسب انہی لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے شروع میں شک کیا. تو میری تقریر کا عنوان ہے قرآن سچا ہے شک کرنے والا جھوٹا ہے. قرآن سچا ہے شک کرنے والا یہ میری تقریر کا عنوان ہے کہ قرآن سچا ہے اور شک کرنے والا. قرآن نے تین چیلنج کیے اور یہ کوئی چھوٹا سا چیلنج نہیں. قرآن نے کہا کہ پوری دنیا کے لوگوں عیسائیوں یہودیوں صابیوں مشرکوں کائنات کے ایک ایک گوشے میں بسنے والے لوگوں اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن شک والا ہے اللہ کا کلام نہیں شک تو اس میرے جیسا قرآن بنا کر لاؤ اگر تم کہتے ہو یہ انسانوں کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں اور یہ شک والی کتاب. یہ چھوٹا سا چیلنج نہیں تھا بہت بڑا چیلنج تھا. تورات دنیا میں موجود تھی انجیل موجود تھی 127 صحیفے موجود تھے زبور موجود تھا. قرآن کا انداز ہی نرالا ہے قرآن کا اعجاز ہی نرالا ہے قرآن کے معنوی فصاحت نرالی ہے قرآن کی لفظی فصاحت نرالی ہے. قرآن بے مثال ہے. قرآن جس نبی پہ اترا نبی بے مثال جو اس کو لے کر آیا وہ جبریل بے مثال جس خدا نے اتارا وہ خدا بے مثال اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے قرآن سنا وہ صحابہ بے مثال. پہلا چیلنج قرآن کا کیا ہے کہ میرے جیسی کتاب بنا کر لاؤ. لیکن پوری دنیا کا کوئی قرآن کا مخالف اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. تو قرآن نے دوسرا چیلنج کیا اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ چلو سارا قرآن نہ لاؤ 10 سورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ. جب 10 سورتوں والا چیلنج بھی انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر قرآن نے کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ جیسی سورت بنا کر لاؤ. لیکن اس کا جواب بھی وہ دے. قرآن سچا رہا. قرآن کے مخالفین کا ہر دور میں منہ کالا ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ مکے کا مشرک ہو وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو وہ ابن سبا کی اولاد ہو قرآن کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا قرآن میں قرآن لوگوں کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں تو وہ اس میں جھوٹے نکلے. ایک اور طبقہ آیا اس نے کہا یہ قرآن تھا تو اللہ کا کلام لیکن یہ جن پر جس نبی پہ اترا اس کے ماننے والوں نے بدل دیا لکھنے والوں نے بدل دیا پڑھنے والوں نے بدل دیا سننے والوں نے بدل دیا مجموعے بیان کرنے والوں نے بدل دیا. میں قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں. قرآن نے ان کا بھی جواب دیا ان کا بھی جواب دیا. قرآن نے کہا او دنیا کے لوگوں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اتارا خدا نے ہے حفاظت اس کے ذمے ہے. ایک بچہ بازار میں جائے اس کی انگلی پکڑ کر تو لے جاتا ہے اور پورے رس سے پھر بھی اس بچے کو بچا کر لاتا ہے. انگلی بچے کی ہاتھ میں پکڑی وہ بچہ گم نہیں ہوتا. جو بچہ ایک انگلی تجھے پکڑائے وہ تو واپس آ گیا اور جس پوری کتاب کا ذمہ پروردگار نے لیا وہ گم کیسے ہوا وہ بدل کیسے گیا. کوئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ زندہ ہوئے تو تقریر ہوگی اور ایسی باتیں بھی ہوگی جو شاید پہلے آپ نے نہیں سنی. ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہے توجہ؟ مولوی محمد میاں جاگ رہا کہ ستا پہ ہیں؟ جاگ دے ہو کہ ستے پہ ہو؟ تسی جاگو گے تے تقریر ہونی. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ سپاہ صحابہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں جس طرح جلسے مغرب کے بعد ہوتے ہیں اس طرح پورے ملک میں ہم جلسے مغرب کے بعد کرنے پر غور کر رہے ہیں. کرنا چاہیے جلسے تاکہ جو مجھے رات کو ٹائم 3 بجے ملتا ہے یہ نہ ملے. ٹھیک ہے نا, جتنے جلسہ ہو گئے نا میرا ٹائم 2 بجے تو بعد ہے. ادھے سو جاندے ہیں, ادھے نس جاندے ہیں, تے جڑے جاگتے رہندے نے وہ کی کر دیں, وہ ادا کر دیں تا جو تخت نبوت ختم, وہ ادا لے ہوں. میاں چنو ماشاءاللہ وائی صاحب دا شہر سی, اتے 4:15 بجے مینو ٹائم ملیا سویرے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, وائی صاحب کہتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر میں نے سارا جلسہ سنا. میں سامعین نو کہنا تہاڈے نال تے وہ چنگا سی جڑا کوٹھے تے چڑھیا رہا. چلو ٹھیک ہے, جاگدا ہی ہونا اتنے. کہنا چھڈی کسر کوئی نہیں ساڈی. خیر چلو جے تے ٹرینا لنگ گئی ٹائم نال, اور تسی کی مقابلہ کرنا انڈیا دا, تسی تے ایک بی بی دی ٹرین تو ڈر گئے ہو سارے. ڈر گئے ہو کہ نہیں؟ وزیر داخلہ صاحب ویئرلیس لگا کر بیٹھے, ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہنا کچا کو کراس کر رہی ہے. ایداں دی حکومت بھی چاہیے سی اتنے. خیر اب انشاءاللہ 11 مارچ ہوگا, وہی رہ گیا نا 11 مارچ, اور 11 مارچ کے بعد کیا ہوگا؟ ڈبل مارچ ہوگا, اور سپاہ صحابہ اسلام مارچ کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. لیکن میں بے نظیر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بی بی جی ساجد نقوی کے کندھے پر بیٹھ کر تجھے کرسی پر نہیں چڑھنے دیں گے, یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی میں دیکھوں گا ایران کے دلالوں کے بل بوتے پر تو کرسی پر کیسے آتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میرے بھائیوں, بات کہیں دور نہ نکل جائے. تسی تو ادھر گلا راضی ہوں, میں تاری نبزا نو جاننا. ٹھیک ہے, جی ادھر دیا گلا ہوں رہن تو تھی ساری رات بیٹھے, جی کلے قرآن کی گل ہوئے تو ساکھا مولوی ذرا نرم رہا اج. کہنا کہ نہیں کہنا؟ جو میں باتیں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ کروں گا وہ بھی نئی ہوں گی, لیکن آپ کی توجہ چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہوگی توجہ. قرآن کے مخالفین 2 قسم کے تھے, ایک وہ تھے جنہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں, جنہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں. قرآن نے ان کو بھی چیلنج دیا, ان کا بھی جواب دیا. ایک نے کہا یہ ہے تو اللہ کا کلام, لیکن یہ بدل دیا گیا. کسی نے کہا صورتیں بدل دی, کسی نے کہا معنی بدل دیے, کسی نے کہا سطریں بدل دی, کسی نے کہا لفظ بدل دیے, کسی نے کہا سپارے بدل دیے, کسی نے کہا ترتیب بدل دی, کسی نے کہا بکری کھا گئی, کسی نے کہا گھوڑا کھا گیا, کسی نے کہا اونٹ کھا گیا, کسی نے کہا سپارے ختم ہو گئے, کسی نے کہا 70 گز لمبا تھا, کسی نے کہا 17,000 ایتوں والا تھا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ایک لفظ نہیں بدلا, ایک معنی نہیں بدلا, ایک آیت نہیں بدلی, ایک سورت نہیں بدلی, ایک سطر نہیں بدلی, ایک سپارہ نہیں بدلا. جس طرح لوح محفوظ پہ تھا, جن الفاظ میں تھا, جن سطروں میں تھا, جن معنوں میں تھا, جس ترتیب سے تھا, جن صورتوں میں تھا, جس صحت کے ساتھ تھا, جس مفہوم کے ساتھ تھا, اسی کے ساتھ آسمانوں سے آیا
اور محمد مصطفیٰ پہ آیا. میرے بھائیوں جنہوں نے کہا تھا اللہ کا کلام نہیں, ان کو اللہ نے ایک چیلنج دیا, ان کو قرآن نے دوسرا چیلنج دیا, ان کو قرآن نے تیسرا چیلنج دیا. تین چیلنجوں کے بعد وہ قرآن کا جواب نہیں دے سکے, وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. لا تو حبل کو پوجنے والے ذلیل اور رسوا ہو گئے, لا تو حبل کو پکارنے والے ذلیل اور رسوا ہو گئے. لیکن جنہوں نے کہا قرآن بدل گیا, قرآن میں بدل جانا ہے, لفظوں پہ بدل جانا ہے, اس کے بارے میں پروردگار کو پتا تھا, وہ لوگ اس زمانے میں تو نہیں تھے, بعد میں انہوں نے آنا تھا, بعد میں پیدا ہونا تھا. میں قرآن تیری عظمت میں قربان جاؤں, تو نے 14 صدیاں پہلے ان کا جواب بھی اپنی کتاب میں دیا, ان کا سامنے بھی اپنے جواب میں رکھا اور بات ان سے شروع کی. میرے بھائیوں جنہوں نے کہا تھا اس قرآن کا, یہ قرآن لوگوں کا کلام ہے, بندوں کا کلام ہے, ان کا جواب قرآن نے درمیان میں دیا. لیکن جنہوں نے یہ کہنا تھا قرآن بدل دیا گیا, ان کا جواب پروردگار نے شروع میں دیا, آغاز میں دیا, اعلان کر کے دیا, چیلنج کر کے دیا, وضاحت کر کے دیا, تحدی کر کے دیا اور کہا یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے مسلمان جب تو قرآن کھولے, قرآن کھول کر جب تو آغاز کرے, آغاز کر کے یہ کہے لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں, لا ریب فیہ اس میں اضطراب کوئی نہیں, لا 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 ریب فیہ اس کے معنی میں شک نہیں, اس کے لفظوں میں شک نہیں, اس کی ترتیب میں شک نہیں, اس کی صورت میں شک نہیں, آسمانوں سے اترنے میں شک نہیں, اس کے کامل ہونے میں شک نہیں. میرے بھائیوں دنیا میں تورات بھی آئی, انجیل بھی آئی, زبور بھی آئی اور کتابیں آئی, لیکن کسی کتاب کا آغاز اس لفظ سے نہیں ہوا لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں. وضو کر کے جب تو تلاوت کے لیے بیٹھے گا تو قرآن کھول کر سب سے پہلے یہ اقرار کر کہ اس میں شک نہیں, پہلے اعلان کر کہ اس میں شک نہیں, پہلے وضاحت کر کہ اس میں شک نہیں. وضاحت کرے گا, آگے چلے گا, وضاحت کرے گا, قرآن کا آغاز ہوگا. اللہ کو پتا تھا میں یہ لفظ درمیان میں لے آؤں, شاید اس سے پہلے لفظوں میں شک کرے, اس لیے شروع میں کہا لا ریب فیہ تاکہ جو کہے اس میں شک ہے اس کا منہ کالا پہلے صفحے سے ہو جائے, پہلے سپارے سے ہو جائے. قرآن نے کیا کہا لا ریب فیہ, قرآن نے کیا کہا لا ریب فیہ, اس میں شک ہے کوئی شک اس میں, یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک ہے, یہ پورا آسمانوں سے اترا اس میں کوئی شک ہے, اس کے لفظوں میں شک ہے, اس کے معنی میں شک ہے, خدا کے کلام ہونے میں شک ہے. کتابیں کتنی آسمانوں سے اتری, بلند آواز سے چار, جتنی وہ کتابیں بڑی کتابیں چار ہیں, بڑی کتابیں
چار,
اور ان چار کتابوں کے اترنے کے انداز کو دیکھو کہ وہ کیسے اتری, قرآن کیسے اترا. اس کا اترنا بھی نرالا ہے, اس کا پڑھا جانا بھی نرالا ہے. تورات اتری, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تور پہاڑ پہ جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا, 40 دن کا چلا کرو پھر تجھے کتاب دوں گا. موسیٰ تور پہاڑ پہ گئے, 40 دن کا چلا کیا پھر تورات ملی, انجیل دینے کا وقت آیا, عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں تجھے کتاب دوں گا. زبور کا وقت آیا, داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ باہر نہیں جانا, یہی بیٹھے رہو یہی کتاب ملے گی. لیکن قرآن ایسے نہیں اترا کہ میرے محمد کو کہیں بھیجا گیا ہو, میرے رسول کو کہیں پابند کیا گیا ہو, میرے پیغمبر کو کہیں روانہ کیا گیا ہو, میرے رسول کو کہیں بلایا گیا ہو, نہیں. بلکہ قرآن ایسے اترا کہ میرا نبی مکے میں, قرآن مکے میں, میرا نبی مدینے میں, قرآن مدینے میں, میرا نبی پہاڑ پہ, قرآن پہاڑ پہ, میرا نبی بازار میں, قرآن بازار میں, میرا نبی احد میں, قرآن احد میں, میرا نبی بدر میں, قرآن بدر میں, میرا پیغمبر حنین میں, قرآن حنین میں, میرا نبی تبوک میں, قرآن تبوک میں, میرا نبی عشیرہ میں, قرآن عشیرہ میں, حتیٰ کہ میرا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ, قرآن پہاڑ پہ, میرا نبی بازار میں, قرآن بازار میں, حتیٰ کہ میرا رسول عائشہ کے بستر پہ, قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. قرآن میں کوئی شک ہے؟
نہیں.
بلند آواز سے
نہیں.
ہے کوئی شک؟
نہیں.
قرآن حروف تہجی سے ہے. قرآن کس سے ہے؟ قرآن کس سے ہے؟ حروف تہجی سے. اور حروف تہجی جو ہے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ الف سے. اور ختم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یا. اور یہ بھی غور کریں کہ پورا قرآن, پورا قرآن حروف تہجی سے, اور حروف تہجی کا آغاز ہوتا ہے الف سے, اور ختم ہوتا ہے
یا.
ابو بکر عمر عثمان قرآن انہوں نے جمع کیا, قرآن انہوں نے ترتیب دیا, قرآن انہوں نے لکھا, قرآن انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا, قرآن انہوں نے کائنات کے سامنے رکھا, اور یہ قرآن کی قرآن کی مجسم تصویر تھے. قرآن لکھنے والے, قرآن جمع کرنے والے, قرآن نشر کرنے والے, ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے کہ جس طرح قرآن الف سے شروع ہوا یا پہ ختم ہوا, اسی طرح ابو بکر الف سے شروع ہوا علی یا پہ ختم ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے تو جو قرآن کے الفاظ پہ, قرآن کے معنی پہ غور کرو, تدبر کرو. یہ جو قرآن ہے نا موجودہ, یہ موجودہ قرآن, قرآن کی یہ جو تصویر ہے, یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح تصویر نہیں تھی کہ کاغذ کے اوپر چھپا ہوا قرآن, دو گتوں میں قرآن. ابو بکر عمر عثمان میرے بھائیو, ان کے دور میں قرآن کاغذ پہ آیا, قرآن آسمانوں سے اتر چکا تھا, لیکن تھا کہاں؟ چمڑے کے پرتوں پہ تھا, درختوں کے پتوں پہ تھا, لکڑی کی تختیوں پہ تھا, صحابہ کے سینے میں تھا. قرآن کاغذ پہ نہیں تھا. جنگ یمامہ میں جس وقت 750 قرآن کے قاری شہید ہوئے اور چند قاری بچ گئے, حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اگر یہ قاری بھی شہید ہو گئے, قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے, قرآن پاک کے الفاظ کہیں بھول نہ جائے, اس لیے ان قاریوں کو بلاؤ. سارے قاریوں کو جمع کیا گیا ایک جگہ پہ, اور جمع کر کے کاغذ لایا گیا اور قلم لایا گیا, قرآن پاک کو کاغذ پہ منتقل کیا گیا. میرے بھائیو, صدیق اکبر کے دور میں قرآن پاک کو لکڑی کی تختیوں سے, چمڑے کے پرتوں سے, درختوں کے پتوں سے کاغذ پہ منتقل کیا گیا صحابہ کی موجودگی میں. اب دیکھو صدیق اکبر جامع قرآن ٹھہرے, اور اب فاروق اعظم جامع قرآن ٹھہرے, عثمان غنی ناصر قرآن ٹھہرے, ابو بکر نے قرآن جمع کیا, عمر نے قرآن جمع کیا, عمر فاروق نے تجویز پیش کی تھی, فاروق اعظم نے اور ابو بکر نے قرآن جمع کیا تھا, عثمان غنی نے اسی قرآن کے 70 نسخے بنا کر پوری دنیا میں بھیجے تھے. اس لیے عثمان غنی کو صرف یہ کہنا کہ وہ جامع قرآن تھے یہ صحیح نہیں ہے. جامع قرآن صدیق اکبر کی ذات ہے, جامع قرآن فاروق اعظم کی ذات ہے, عثمان غنی ناصر قرآن تھے. میں پوری دنیا کے شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں, شیعو یہ قرآن پیغمبر کے دور میں کاغذ پر نہیں تھا, عثمان غنی کے دور تک یہ کاغذ پہ تھا. اگر صدیق صحیح ہے کاغذ پہ آنا صحیح ہے, اگر عمر صحیح ہے کاغذ پہ آنا صحیح ہے, عثمان صحیح ہے کاغذ پہ قرآن کا آنا صحیح ہے, اگر ابو بکر کو کافر کہو گے, بتاؤ اس قرآن کی یہ تصویر یہ شکل دنیا میں آئی کیسے ہے؟ جو شخص ابو بکر عمر کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے, ابو بکر عمر کو کافر کہتا ہے وہ قرآن کو مان نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن جمع کرنے والا صدیق ہے, قرآن جمع کرنے والا فاروق ہے, نشر کرنے والا عثمان غنی ہے. یہ جو قرآن کی تصویر ہے, دو گتوں میں قرآن ہے, کاغذ کے پتوں پہ قرآن ہے, یہ اگر صحیح, صدیق صحیح, عمر صحیح, عثمان صحیح, اگر یہ تصویر غلط ہے تو پھر ابو بکر عمر کو جو مرضی کہو, جو صدیق کو, جو قرآن کو سچا مانتا ہے, جس نے قرآن جمع کیا اس کو بھی سچا ماننا ضروری ہوگا, ورنہ قرآن کو غلط کہہ کے یا صدیق کو غلط کہہ کے قرآن کی صداقت پر ایمان نہیں ہو سکتا.
قرآن کا منکر
کوئی گل نہ پتا لگیا, کوئی بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کی یہ جو تصویر ہے یہ کن لوگوں نے بنائی؟ بلند آواز سے قرآن کو جو کاغذ پہ منتقل کیا گیا کس نے منتقل کیا؟ قرآن کاغذ پہ لایا کون ہے؟ شیعہ اور خمینی کے چلو, تم کہتے ہو ہم قرآن مانتے ہیں, جس نے کاغذ پہ لکھا اس کو کافر کہتے ہو, قرآن کیسے مانتے؟ فاروق اعظم کو کافر کہہ کر قرآن کیسے مانتے ہو؟ عثمان کو کافر کہہ کر قرآن کیسے مانتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر و عمر کو آدمی کافر کہے اور قرآن کو سچا کہے. وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, وہ تکیے باز ہو سکتا ہے, وہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ کذاب دجال اور منافق ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. دنیا میں قرآن ہی تو ایک کتاب ہے کہ جس کتاب ایسی کتاب کوئی نہیں. ہوئی ہے قرآن میں کوئی تبدیلی آج تک؟
نہیں.
بلند آواز سے
نہیں.
ہوئی ہے تبدیلی؟
نہیں.
عیسائی کہتا ہے تبدیلی ہوئی, شیعہ کہتا ہے تبدیلی ہوئی. شیعہ تم کس کے راستے پہ چلتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تبدیلی ہوئی, تم کہتے ہو عثمان غنی نے بدل دیا، عیسائی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بدل دیا، شروع دور میں بدل دیا۔ میں نے برطانیہ میں ایک عیسائی تھا پادری، اس سے میری بات ہوئی، میں نے کہا قرآن وہ کتاب ہے جو ازل سے ابد تک ہے، جس کے لفظوں میں شک نہیں، جو تبدیل نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں جی قرآن تبدیل ہوا۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، ساری باتوں کو چھوڑو، یہ برطانیہ ہے، اس میں بڑے بڑے 10 شہر ہیں، گلاسکو ہے، برمنگم ہے، لندن ہے، اور اسی طرح مانچسٹر ہے، ڈنڈی ہے، اور کئی بریڈ فورڈ ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، ان تمام شہروں میں تمہارے چرچ بنے ہوئے ہیں، عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، تم اپنی انجیل اور بائبل چرچوں سے لاؤ، 10 بڑے شہروں کے جو چرچ ہیں ان سے انجیل لے آؤ، اور میں پورے برطانیہ کی مساجد کا، ہر جگہ کا، ہر مسجد کا قرآن لاتا ہوں، ان کو ایک جگہ رکھو، قرآن ایک جگہ رکھو، تم بائبل کو ایک جگہ رکھو، اگر ایک شہر کی بائبل دوسرے شہر سے مل جائے تو میں جھوٹا تم سچے، ایک شہر کی بائبل دوسرے شہر سے مل جائے میں جھوٹا تم سچے۔ اور اگر قرآن پاک کو دیکھو کہ قرآن صرف برطانیہ کا نہیں، میں کہتا ہوں قرآن امریکہ کا چھپا ہوا لاؤ، انڈیا کا چھپا ہوا لاؤ، افغانستان کا چھپا ہوا لاؤ، اور پوری دنیا کے قرآن ایک جگہ جمع کرو، اگر ایک لفظ میں تبدیلی ہو گئی تو میں تمہارا موقف تسلیم کر لوں گا، لیکن تم الٹے بھی لٹک جاؤ، قرآن کے ایک لفظ میں تبدیلی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو یہ تو لفظوں کی بات ہے، تم لفظوں کو بھی چھوڑو، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ اسی گلاسکو کی جامع مسجد سے جس نے قرآن حفظ کیا، 8 سال کا بچہ جو بول نہیں سکتا، جو تقریر نہیں کر سکتا، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، اور وہ 8 سال کا بچہ جو یہاں انگریزوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے والدین مسلمان ہو گئے، اور وہ بچہ بھی ساتھ مسلمان ہو گیا، والد نیا نیا مسلمان ہوا، اس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے لگا دیا، وہ عربی نہیں جانتا، وہ اردو نہیں جانتا، وہ انگلش جانتا ہے، 8 سال کا بچہ ہے، انگریزی جانتا ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کا رنگ اور ہے۔ میں نے کہا 8 سال کا یہ بچہ، اس کو ایک جگہ جمع کریں، اور ایک امریکہ کا 8 سال کا بچہ آئے، وہ بھی وہاں جمع کرتے ہیں، وہ بھی حافظ قرآن ہے، ایک افغانستان کا بچہ حافظ قرآن وہ بھی لاتے ہیں، پاکستان کا بچہ 8 سال کا حافظ قرآن اس کو بھی یہاں جمع کرو، اور پوری دنیا کے ایک ایک ملک کا بچہ حافظ قرآن لاؤ، کوئی 8 سال کا حافظ ہے، کوئی 10 سال کا حافظ ہے، 180 دنیا کے ملک ہیں، 180 ملکوں کے 180 بچوں کو ایک جگہ جمع کرو، وہ 180 بچے جو ایک دوسرے کی شکل نہیں پہچانتے، ایک دوسرے کی برادری نہیں جانتے، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں جانتے، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، کوئی افریقہ کا بچہ ہے کالے رنگ کا، کوئی انڈیا کا بچہ، کوئی بنگلہ دیش کا بچہ، اور کوئی جناب علی افریقہ کا بچہ، کوئی امریکہ کا بچہ، 180 بچوں کو ایک جگہ جمع کرو، قطار میں کھڑا کر دو، اور ہر بچے سے کہو قرآن شروع کرے، الف لام سے قرآن شروع کرے گا، الحمد سے قرآن شروع کرے گا، الف لام پڑھے گا اور اب الناس تک پہنچ جائے گا۔ اگر پورے قرآن میں 180 بچوں میں سے کوئی بچہ قرآن کی تبدیلی پڑھے، تبدیل قرآن پڑھے، وہ بچہ جس کی زبانیں اور ہیں، جن کا تمدن اور ہے، جس کی شہریت اور ہے، جس کا ملک اور ہے، جس کے والدین اور ہیں، جن کی برادری اور ہے، اگر وہ سارے کے سارے بچے ایک ہی طرح کا قرآن، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی قرات میں، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی لہن میں پورا قرآن پڑھے، ایک لفظ میں تبدیلی رہی، تو پھر تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر محمد کا قرآن مان لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب میں نے اس پادری کے سامنے یہ چیلنج کیا تو اس کی محفل میں 3 آدمی گوروں نے کہا کہ اتنا بڑا چیلنج دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ حقیقت ہو کہ 180 بچے ایک جگہ بیٹھ جائیں جو کسی کی شکل نہیں پہچانتے، 180 بچے اگر وہ قرآن الحمد سے والناس تک برابر پڑ جائیں، ایک غلطی بھی نہ آئے، ترتیب بھی نہ بدلے، اور لفظ بھی نہ بدلے، صورت بھی نہ بدلے، تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ میرا مذہب جھوٹا ہے، محمد کا اسلام سچا ہے۔ میں نے کہا عیسائیوں تم چاند پر پہنچ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جناب تم نے سیارے ایجاد کر لیے، تم نے جہاز بنائے، تم نے ٹیکنالوجی بنائی، تم نے جناب علی وائرلیس سیٹ تیار کیے، تم نے مشینریاں بنائی، اتنی بڑی بڑی مشینریاں بنائی، لیکن پوری دنیا کا عیسائی ہو، امریکہ کا عیسائی ہو، کینیڈا کا عیسائی ہو، فرانس کا عیسائی ہو، نیوزی لینڈ کا عیسائی ہو، آسٹریلیا کا عیسائی ہو، پوری دنیا کے عیسائی اتنی بڑی ترقی کر گئے کہ چاند پہ پہنچ گئے، وائرلیس بنا لی، لیکن اتنی بڑی ترقی کے باوجود پوری دنیا کا عیسائی ایک انجیل کا حافظ نہیں بنا سکا۔ بنا سکا ہے تو بتاؤ، بنا سکا ہے؟ ایک انجیل کا حافظ ہے دنیا میں؟ ہر مسجد سے قرآن کا حافظ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یا نہیں ہے؟ یوں ہے، 1400 سال پہلے پروردگار نے ایک بات فرمائی تھی، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب میرے بھائیو اس کتاب میں کوئی شک
نہیں
ہو سکتا ہے؟
نہیں.
اس کتاب میں کوئی شک ہے
نہیں.
اس کے پڑھنے میں، اس کے لکھنے میں،
نہیں.
اس کی صورتوں میں،
نہیں.
اس کے معنی میں
نہیں.
ہے کوئی شک
نہیں.
کوئی آدمی شک ثابت کر سکتا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا، ان کے وہاں دلی میں ایک عیسائی آیا دلی میں، اس نے آ کر چوک میں آگ کا چیخہ جلایا اور اپنے ہاتھ میں انجیل لے کر کہتا ہے کہ او مسلمانوں یہ آگ جل رہی ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنے مولوی کو لاؤ اور اپنا قرآن لاؤ، یہ میرے ہاتھوں میں انجیل ہے، میں اس انجیل کو آگ میں پھینکتا ہوں اور تم اپنا قرآن لاؤ، تم بھی آگ میں پھینکو۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی موجود تھے، ایک آدمی بھاگا ہوا ان کے گھر گیا، شاہ جی جلدی آؤ اسلام کی ناک کٹ گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا چوک میں پادری کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنا قرآن آگ میں جلاؤ، میں انجیل لایا ہوں، تمہارا قرآن سچا ہوگا بچ جائے گا، میری کتاب سچی ہوگی بچ جائے گا۔ شاہ صاحب نے کہا اس کو جا کر کہو ہم کوئی قرآن کے دشمن نہیں ہیں کہ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے۔ اس نے کہا شاہ جی اگر میں نے یہ بات کہی تو وہ کہے گا تم جھوٹے ہو، تم چلو۔ شاہ صاحب کو مجبور کیا، شاہ صاحب چلے، اس نے کہا قرآن بھی اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ شاہ جی نے کہا نہیں میں قرآن نہیں لیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، آگ جل رہی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی آگ پر پہنچے اور اس پادری سے کہا کہو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا قرآن لائے ہو؟ نہیں لایا ہوں۔ تو اس طرح کرو قرآن لاؤ آگ میں پھینکو، میں انجیل پھینکتا ہوں، بائبل میرے ہاتھوں میں ہے یہ انجیل۔ تو شاہ جی نے کہا میں کوئی قرآن کا دشمن نہیں ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن اللہ کا کلام آگ میں پھینکو، تم تو اس کے دشمن ہو، تم تو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو اس لیے اس کو آگ میں پھینکتے ہو۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو۔ شاہ جی نے کہا نہیں یہ بات نہیں، تم اس طرح کرو کہ اس انجیل کو اپنے سینے کے ساتھ باندھو اور میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے باندھتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تمہاری کتاب سچی ہوگی تجھے بچا لے گی، میری سچی ہوگی مجھے بچا لے گی۔ یہ بات جب شاہ صاحب نے کہی تو وہ بھاگ پڑا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اب کہاں جاتا ہوں؟ کہنے لگا کتاب کو تو میں نے مسالہ لگا ہوا تھا، اپنے جسم کو تو کوئی مسالہ نہیں لگا ہوا تھا۔ قرآن لا ریب ہے، کہو قرآن، قرآن میں شک کوئی نہیں، کہو قرآن میں کوئی شک
نہیں،
قرآن میں شک
نہیں۔
قرآن نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعلان ہے یا نہیں ہے؟ ایسا اعلان دنیا کی کسی کتاب نے کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک
نہیں؟
میرے بھائیو آج پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، پوری دنیا کا سروے ہوا، انڈیا کے ایک پروفیسر نے سروے کیا، اس نے کہا اس وقت پوری دنیا میں 80 لاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ ہیں، پوری دنیا میں 80 لاکھ سے زیادہ قرآن کے، 80 لاکھ سے زیادہ، اور ہندوستان میں 12,000 قرآن کے مدارس ہیں، 12,000، پوری دنیا میں ایسا اعجاز کسی کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے تیرے ہاتھوں میں، ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ، شک کوئی نہیں۔ کیوں؟ جب بھی تو قرآن شروع کرے تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پیر پڑھے تو کہے لا ریب فیہ، مولوی پڑھے تو کہے لا ریب فیہ، حافظ پڑھے تو کہے لا ریب فیہ، 8 سال کا بچہ پڑھے تو کہے لا ریب فیہ، اس میں کتاب میں شک کوئی نہیں۔ کیوں نہیں شک؟ اس لیے شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبریل لایا ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن لا ریب فیہ سے پہلے اللہ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ کہ وہ حروف جس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا، جس کی تشبیہ کو کوئی نہیں جانتا، جس کے محاورے کو کوئی نہیں جانتا، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اصلی معنی کا، حقیقی مفہوم کا بلا شبہ پرورتگار کو علم ہے، لیکن استدلال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اس پہ غور کرو، الف لام میم حرف 3 ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ تو فرمایا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد ذات محمد ہے، یعنی فرمایا الف لام میم، یعنی اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والا، محمد پہ اترنے والا، اور آگے کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، کیوں کہ جو اس کے لفظوں میں شک کرے پہلے خدا میں شک کرے، اس کے معنی میں شک کرے پہلے خدا میں شک کرے، اس کے مفاہیم مفہوم میں شک کرے پہلے خدا میں شک کرے، کیوں کہ لانے والا بھی سچا، بھیجنے والا بھی سچا، جس میں اترا وہ محمد بھی سچا، آج جو قرآن کو کہے کہ یہ بدل گیا، اس کو پہلے اللہ میں شک ہے، پھر جبریل میں شک ہے، پھر محمد میں شک ہے، پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے لا ریب فیہ، شیعہ کہتا ہے، شک والا قرآن شیعہ کہتا ہے بدل گیا، میں کہتا ہوں نہ خدا بدلا، نہ جبریل بدلا، نہ محمد بدلا، نہ قرآن بدلا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے؟ بلند آواز سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ شک کو شبہ سے بالا تھا، قرآن بے مثال ہے دنیا میں، آپ اخبار صبح کو لیتے ہیں، اخبار پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ اخبار پڑھنے کو آپ کا جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن ہر روز پڑھو نیا مزہ ہے، ہر رات پڑھو نیا مزہ ہے، ہر صبح کو پڑھو نیا مزہ ہے، ہر سورت کا علیحدہ مزہ ہے، اور میرے بھائیوں یہ تو قرآن ہی ایسی کتاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب، نہیں آپ قرآن نہ پڑھیں پھر بھی ثواب ہے، کیسے ثواب ہے، توجہ کیجئے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سمجھنا بھی ثواب ہے، قرآن لکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، لیکن ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس بچے کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک بچہ قرآن تختی پر رکھ کے بیٹھا ہے، آپ قرآن خرید کر نہیں دے سکتے، آپ وہ تختی اور وہ ترپائی اس کو خرید کر دیں، ترپائی کا خرید کر دینا بھی ثواب ہے، قرآن تو ثواب ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن کے لفظ علیحدہ، معنی علیحدہ، مفہوم علیحدہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن اتنا عظیم کلام ہے کہ قرآن آسان اتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں موجود ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کو سمجھ نہیں سکے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، میں نے پوچھا اللہ تجھے سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے، تو پروردگار نے فرمایا قرآن، میں نے پوچھا کیسے، فہمن او کانا بلا فہمن، کہ سمجھ کر پڑھوں تب تجھے پسند ہے، کہ بے سوچے سمجھے پڑھوں تب تجھے پسند ہے، فرمایا فہمن او کانا بلا فہمن، اے احمد سمجھ کر پڑھے تب بھی پسند ہے، بے سوچے سمجھے پڑھے تب بھی پسند ہے، قرآن لا ریب ہے، کہو قرآن، قرآن میں شک کوئی نہیں، کہو قرآن میں شک، قرآن میں شک نہ لفظوں میں شک، نہ معنی میں شک، نہ صورتوں میں شک، نہ آیتوں میں شک، نہ اس کے اترنے میں شک، لانے والا جبریل ہے، کہو لانے والا، بھیجنے والا پروردگار ہے، جس پہ اترا وہ محمد مصطفیٰ ہے، اب آپ بتاؤ جو آدمی کہے بدل گیا اس سے یہ پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اللہ فرماتے ہیں حفاظت میرے ذمے، اتارا میں نے حفاظت میرے ذمے، اور اگر پروردگار حفاظت کا ذمہ نہ لیتا جو مرضی کہتا، لیکن ذمہ تو پروردگار نے لیا، ذمہ تو اللہ نے لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اتارا، میں اس کا محافظ ہوں، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، شیعہ کہتا ہے کہ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، اصلی قرآن غار میں ہے، شیعہ کی کتاب اصول کافی جو شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے، جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے، اس طرح شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی ہے، اس میں لکھا کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 کی، کتنی آیتیں؟ تو اس موجودہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666، اور اصلی قرآن کی آیتیں شیعہ کیا کہتا ہے کتنی تھی؟ 17,000، تو 17,000 آیتیں، وہاں پر یہ بھی لکھا کہ اس کا سائز تھا 70 گز لمبا، کتنے گز لمبا؟ تو 70 گز لمبا اگر قرآن ہو، توجہ کریں، اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز، کھول دیا جائے تو کتنے گز؟ تو 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو 140 گزوں کے فٹ بنائے تو بنے گے 420، حساب کر لو کتنے فٹ بنے، تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو وہ سارا مذہب ہی 420، وہ سارا مذہب ہی ہوا یا نہیں ہوا، سارا مذہب 420 ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا تمہیں یہ قرآن لوگوں منظور ہے، ایک بابا کہنے لگا مجھے تو منظور نہیں، میرے مکان کی جگہ تو 3.5 مرلے ہے، وہاں تو یہ کھول ہی نہیں سکتا، قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کوئی نہیں، اس قرآن میں
شک کوئی نہیں.
قرآن کی صداقت میں شک نہیں، تمہارے کفر میں شک نہیں، تمہارے قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن ہے یا نہیں بے مثال؟ قرآن بے مثال ہے. اس کا پڑھنے والا دیکھے نا، جو پڑھتا ہے ایک لفظ پڑھے دس نے کیا، ایک لفظ پڑھے دس گنا معاف، دس درجے بلند. ایسی ہے کوئی کتاب دنیا؟ مسلمانوں ہم نے قرآن بھلا دیا، ہم نے قرآن یاد نہیں رکھا. قرآن کے معنی، قرآن کی ترتیب، قرآن کے الفاظ، قرآن کا مفہوم، قرآن کی صداقت، قرآن بے مثال ہے. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کوئی نہیں، اس قرآن میں اللہ سے اترنے میں شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں، محمد مصطفیٰ کے آنے میں شک نہیں، اور صحابہ کے عمل کرنے میں شک نہیں. صحابہ کے عمل کرنے میں، صحابہ کو کافر کیوں کہتے ہیں شیعہ؟ اس لیے کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. 750 قرآن کی آیتیں صحابہ کی شان میں اتری. کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ توحید پر 2300 آیتیں، رسالت پر 1800 آیتیں، قیامت کے دن پر 1600 آیتیں، اور صحابہ کی شان میں 750 آیتیں. سمجھ میں میری بات آ رہی ہے میرے بھائیو؟ سارا قرآن صحابہ کی شان ہے، سارا قرآن نبی کی شان ہے، سارا قرآن توحید پر مشتمل ہے. قرآن کو سچا مان کر صحابہ کو برا نہیں کہا جا سکتا، اور صحابہ کو سچا مان کر قرآن کو غلط نہیں کہا جا سکتا. قرآن اور صحابہ لازم و ملزوم ہے، قرآن اور صحابہ. شیعہ ایسے نہیں کہتے، کبھی کہتے قرآن بدل گیا. بھئی کس نے بدلا؟ کہتے ابو بکر نے بدل دیا، عمر نے بدل دیا. ذمہ حفاظت کا خدا نے لیا ہو، بدل بندے نے دیا. ذمہ پروردگار نے لیا ہو، بدل انسان نے دیا. ذمہ پروردگار نے لیا ہو اور بدل لوگوں نے دیا، تو پھر یہ قرآن نہ ہوا، یہ پٹوار خانہ ہوا، نعوذ باللہ. اب ذمہ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کسی کی طاقت ہے بدل دے؟
نہیں
ہے کسی کی طاقت.
نہیں،
یہ تو قرآن کی بات ہے. شیعہ میری جماعت کا 8 سال کا بچہ بھی تمہیں کافر کہتا ہے، اور تم اس کفر سے اس کو بدل دو. اس میری جماعت کا 8 سال کا بچہ کہتا ہے شیعہ کافر. ٹھیک ہے، تم اس کو نہیں بدل سکتے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے لیا اس کو دنیا کی کون سی طاقت بدل سکتی ہے؟ بدل سکتی ہے؟ قرآن بدلا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے 1 سال پہلے شیعہ کی تمام کتابیں رکھی جن میں شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا، خمینی نے صحابہ کو کافر کہا. 1 سال پہلے 28 ستمبر 1991 کو میرے گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر اعظم کے سامنے خمینی کی یہ کتاب کشف اسرار پیش کی. یہ کتاب میں نے کہا جناب یہ کتاب ہے کشف اسرار جو خمینی نے لکھی، ایران سے چھپی، فارسی زبان میں آئی. اس کتاب میں لکھا ہے نعوذ باللہ کہ ابو ہریرہ، جن سے 5000 حدیثیں امت تک پہنچی، ابو ہریرہ نعوذ باللہ جہنمی تھا. اس کتاب توجہ، آج شیعہ کہتے ہیں جناب ہمیں کافر کہا جاتا ہے، تمہیں کافر کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے نبی کے جانشینوں کو کافر کہا. اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے فاروق اعظم کو کافر کہا اور کھلے عام کافر کہا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے 119 صفحہ، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اسی کتاب توجہ ٹھہرے بھائی، میری بات سنیں. اسی کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا کہ عثمان بدکماش انسان تھا. اسی کتاب میں مسلمانوں، اسلام آباد کے غیور سنیو، اسلام آباد کے دیندار سنیو، مجاہدو، تم یہاں ملازم پیشہ لوگ ہو، تم ملازمت کرتے ہو، کوئی آدمی کل کو یہ تمہیں نہ کہے کہ خمینی کو بلا وجہ کافر کہہ دیا، شیعہ کو بلا وجہ کافر کہہ دیا. ہم کبھی بھی ان کو کافر نہ کہتے اگر انہوں نے رسول اللہ کے خلفاء کو کافر نہ کہا ہوتا. ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے، کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، نواز شریف صاحب تیری بے نظیر سے لڑائی ہے، بے نظیر تجھے ملک کا دشمن کہتی ہے، تو بے نظیر کو ملک کا دشمن کہتا ہے، اس سے ملک کا امن نہیں خراب ہوتا، وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنے آتی ہے پھر بھی امن خراب نہیں ہوتا، تیری پولیس ان کو لاٹیاں مار کر ٹانگیں توڑ رہی ہے پھر بھی ملک کا امن خراب نہیں ہوتا، پھر بھی تم ٹھیک ٹھاک ہو، اور جس نے عمر کو کافر کہا میں نے اس پر تنقید کر دی تو ملک کا امن خراب ہو گیا، ملک کا امن تباہ ہو گیا، تم سے بڑا اس ملک کا کوئی غدار نہیں ہے، یا نہیں ہے؟ اور تم کرسی کے لیے لڑو، تم اقتدار کے لیے لڑو، تم لسنسوں کے لیے لڑو، تم پرمٹوں کے لیے لڑو، تم بینکنگ کے لیے لڑو، تم اپنی دولت کے لیے لڑو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں ابو بکر کی عزت کی بات کروں تو ہم فرقہ پرور ٹھہرے، ہم فسادی ٹھہرے، جس نے ملک کے دو ٹکڑے کیے وہ تو ملک کا سیاست دان ہے، وہ تو قابل تعریف ہے، اور تم نے شریعت محمدیہ کا وعدہ کر کے پوری امت سے دھوکہ کیا، تم بھی ٹھیک ہو، اور جس نے ابو بکر کو کافر کہا میں اس پر تنقید کرتا ہوں تو ملک کا امن خراب ہو جاتا ہے، اگر تمہارے امن کا یہ فلسفہ ہے تو یہ فلسفہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا رہا ہوں، اڑانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نہیں ایسے فلسفوں کو مانتے، یا تو یہ ہے کہ تمہیں پتا نہ ہو سارے، یا تو یہ ہے کہ تمہیں پتا نہ ہو کہ خمینی نے کیا لکھا، شیعہ نے کیا لکھا، آج اسلام آباد کے اس عظیم جلسے میں میں کہنا چاہتا ہوں، کیا میں نے ایک سال پہلے تمہیں یہ کتابیں نہیں دکھائی، میں نے یہ لٹریچر تمہیں نہیں دکھایا؟ اسلام آباد میں فرقہ واریت کی خاتمے کے کمیٹی کے اجلاس میں 2 جولائی 1992 کو اور 20 جنوری 1992 کو پورے ملک کی تمام نمائندہ علماء اور مولانا نیازی کے سامنے یہ شیعہ کا کفر میں پیش کر چکا ہوں، یہ کتابیں دکھا چکا ہوں، اور اس کے بعد مولانا نیازی نے شیعہ علماء کی موجودگی میں فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی، شیعہ علماء کی موجودگی میں فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی میں سفارش کی کہ یہ کتابیں واقعی قابل اعتراض ہیں، اور ان کتابوں کے خلاف، ان کتابوں، توجہ ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ کریں، ان کتابوں کے خلاف کاروائی کی جائے، یہ مولانا نیازی نے سفارشات پیش کی ہے وزیر اعظم کو کہ ان کتابوں پر پابندی لگاؤ اور جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دو، یہ ہمارا مطالبہ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی نے تسلیم کیا، لیکن حکومت اس کو تسلیم نہیں کر رہی، حکمرانوں یہ مطالبہ مولانا آدم طارق صاحب نے جو ناموس صحابہ کا بل پیش کیا ہے اس میں بھی یہ مطالبہ آ چکا ہے، تمہیں یہ مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر حکمران ناموس صحابہ کا بل منظور نہیں کریں گے تو سپاہ صحابہ پورے ملک میں ایسی تحریک چلائے گی کہ جس سے اس حکومت کا بستر گول ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ بی بی جیسی تحریک نہیں ہوگی، بی بی جیسی، ہاں، کہ اس نے کہا لال مارچ، انہوں نے کہا ڈانگ مارچ، کہا یا نہیں کہا؟ اور جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے اسلام مارچ، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا ڈانگ مارچ، لانگ مارچ، انہیں کیا ڈانگ مارچ، ہاں بی بی جی جدہ دیا ڈانگا تیرے پیو نے دیتی سی ادھر دیا لے لیا، ہویا یا نہیں ہویا؟ جیسی ڈانگیں چلی تھیں اس کے جواب میں مل گیا جواب یا نہیں؟ لیکن نواز شریف صاحب اگر تم نے یہ بل منظور نہ کیا تو یہ ڈانگ تمہاری طرف بھی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ آنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب دیکھیں مولانا عبد الوارث صاحب ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے چریوٹ کا واقعہ سنایا کہ وہاں قرآن پاک جلایا گیا مسجد میں اور الزام سپاہی صحابہ کے کارکن تھے، اور اسی طرح کا ایک واقعہ انہی دنوں میں فیصل آباد میں پیش آیا، سازش تھی کہ قرآن 2-3 جگہ جلا ہے سپاہی صحابہ کے ذمہ لگا دو تاکہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کا بعد میں انکشاف ہوا، اللہ نے اس سازش کی شر سے بھی ہمیں بچایا، اب دیکھو نا فیصل آباد میں بھی ایسے ہوا کہ بھی لڑکے نے مان لیا جی پھر میرے سامنے فلاں مولوی صاحب نے قرآن جلایا، اب جناب لڑکے کو چھپا دیا، لڑکا کہاں ہے، 10 دن گزر گئے 15 دن گزر گئے ہمارے خلاف شیعہ نے جلسے کیے، کچھ صحابہ دشمنوں کے ایجنٹوں نے بھی ہمارے خلاف جلسے کیے، کیے یا نہیں کیے؟ انہوں نے آگ لگائی، تو پھر کیا ہوا، آخر اس لڑکے نے تو آنا ہی چاہا، جب لڑکا جیل میں پہنچا ان کی تفتیشوں سے نکل کر تو اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے اتنا مارا 10 دفعہ مارا اور مار مار کر انہوں نے کہا کہ تم کہو کہ فلاں مولوی نے آگ لگائی ہے میں نے دیکھی ہے تم ہم چھوڑ دیں اس کی ویڈیو کیسٹ بنائی ویڈیو بنائی وہ کہہ رہا کہ آگ فلاں مولوی نے لگائی ویڈیو بنائی اس کے بعد اگلے دن وہی صاحب نے اسمبلی میں کہہ دیا کہ لڑکا مان گیا کہ فلاں مولوی نے آگ لگائی تو اب کیا ہوا جب اس کی تفتیش ہم نے ایک دیانتدار افسر سے کروائی تو دیانتدار افسر نے اسی وقت بڑے افسروں سے کہا کہ یہ ساری کہانی جھوٹ ہے یہ ساری کہانی ڈی آئی جی سے کہا کل کو نہ کہنا یہ تو ساری کہانی جھوٹ ہے یہ تو پولیس نے مار کر بچے کو منایا تھا اس کا بیان اچھا جس وقت اس لڑکے کی ضمانت کی درخواست دی گئی اس کے ساتھیوں کی تو عدالت کے کٹہرے میں اس دیانتدار افسر نے کہا کہ یہ لڑکا ان میں سے کوئی بھی ملزم نہیں ہے یہ سارا جھوٹ ہے اب عدالت کے ریکارڈ پر وہ بات آ چکی اب اسی افسر کے پاس چنیوٹ کی تفتیش ہے انشاءاللہ وہی افسر کرے یا کوئی دیانتدار افسر کرے انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی بہت جلد سامنے آئے گا اور دشمن کا منہ کالا ہوگا اور دشمن کا منہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ ایک سازش تھی جو سپاہی صحابہ کے خلاف ہوئی لیکن ایسی بڑی بڑی سازشیں پچھلے سال ایک ہمارے خلاف پروپگنڈا ہوا سپاہی صحابہ نے 50 لاکھ روپیہ لے لیا یہ بھی پروپگنڈا ہوا پمفلٹ چھاپے ہم نے کہا جو مرضی پروپگنڈا کہو شیعہ کل بھی کافر تھا شیعہ آج بھی کافر تھا پروپگنڈا جو مرضی کرو ٹھیک ہے نا بھائی اور آج ساجد نقوی اسمبلی میں جا کر ایک منٹ یہ کتاب ہے یہ خمینی کا وصیت نامہ سیاسی وصیت نامہ اس وصیت نامے کے 46 صفحے پر خمینی نے کہا کہ میں بڑی جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے یہ کتاب ہے یہ خمینی کی کتاب یہ خمینی کی کتاب ہے آخری وصیت نامہ اور ایک اور کتاب چھپی ہے ابھی تازہ کتاب یہ ہے نسل خلافت بلا فصل یہ غلام حسین ندوی کی کتاب ہے غلام حسین ندوی لاہور میں موجود ہے اس کا مدرسہ موجود ہے وہ اس کے چیلے بھی موجود ہیں کتب خانہ بھی موجود ہے پریس بھی موجود ہے اس نے پچھلے سال کتاب چھاپی تحفہ حنفیہ وہ کتاب میں نے وزیر اعظم کو دکھائی تھی لاہور میں جس پر انہوں نے کان پکڑے تھے اور کہا تھا یہ بڑی غلط کتاب ہے چیف سیکرٹری کو گورنروں کو وہی کتاب میں نے صدر پاکستان غلام اسحاق خان کو دکھائی انہوں نے کہا یہ تو کافر ہے اب اگر اس کتاب وہ کتاب ہی میرے پاس ہے یہ ہے وہ کتاب یہ دیکھیے یہ کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں آپ یہ تحفہ حنفیہ یہ کتاب اس کتاب کے 250 صفحے پر یہ دیکھیے اس کتاب کے 250 صفحے پر اس ملعون نے لکھا ایسی غلاظت لکھی کہ کوئی انسان اس لفظوں میں سٹیج پر بیان نہیں کر سکتا 250 صفحے پر تحفہ حنفیہ غلام حسین ندوی لکھنے والا اس نے کہا ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر بیوی کے پاس جائے آؤ اور سپاہی صحابہ پر سختی کا الزام لگانے والوں آؤ تیری ماں تیرے باپ کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں استعمال کرتا کرتا ہے
نہیں
تیری ماں کو کوئی آدمی کہے تیرے باپ کو کوئی یہ لفظ کہے برداشت کرتے ہو اور رسول اللہ کے خلفاء کے لیے یہ تحریر ہو اور اس کے جواب میں اگر ہم ان کو کافر کہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ سختی کرتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں یہ کوئی تشدد نہیں پیغمبر کا خاندان نبی کے گھر والے اور ابو بکر عمر عثمان اس ملک میں لوارث ہو گئے کہ خمینی کے انقلاب کے بعد ان کو اتنی بڑی گالیاں پڑے اور ان کی وکالت اور دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو اس کتاب کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی نے بھرے اجلاس میں چیخ کر کہا تھا اس سے بڑا کافر دنیا میں کوئی نہیں اسی بنیاد پر انہوں نے کہا جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے یہ کتاب اس کتاب کے بعد یہ تازہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے غلام حسین ندوی نے لکھا اس کا نام ہے نسل خلافت بلا فصل کیا نام ہے نسل خلافت اس کتاب کے 226 صفحے پر یہ ملعون کہتا ہے ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. اگر یہ پہلی کتاب ضبط ہو جاتی اس مصنف کو سزا دے دی جاتی, یہ دوسری کتاب وہ لکھتا؟ حکومت تو خود جان بوجھ کر لڑائی جاتی کہ اس ملک میں جھگڑا ہو لڑائی ہو فساد ہو. لیکن یاد رکھو سپاہ صحابہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر کر شیعہ کے کفر کے اعلان سے باز نہیں آ سکتے انشاءاللہ. میرے میرے بھائیو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھو. سپاہ صحابہ کی کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. آج ساجد نقوی اپنے کفر کو چھپانے کے لیے پیپل پارٹی کے کندھے پر سوار ہو گیا اور پی ڈی اے کے کندھے پر سوار ہوا کہ اس ملک میں شیعہ انقلاب کا راستہ ہموار ہو. ساجد نقوی تم بھی سنو, بے نظیر تم بھی سنو, اس ملک میں شیعہ کا قبرستان بن کر رہے گا, شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر رہے گا. آج تم سیاست کی چھتری پہ, سیاست کی بنیاد پر سنیوں کی ہمدردی لوگے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک اس ملک میں سپاہ صحابہ کا ایک بچہ بھی موجود ہے انشاءاللہ اس ملک میں شیعہ انقلاب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے؟ اور شیعہ ابو بکر و عمر کو کافر کہہ کر تم ملک کے ہیرو بنو, سیاست دان بن کر لوگوں کو پاگل بناؤ, ایسا دجل نہیں چل سکتا. اور نواز شریف صاحب کو ہوش آئے اس کی بھی ہمیں کوئی توقع نہیں, یہ بھی یاد رکھو. یاد بے نظیر اور ساجد نقوی مل کر تیری کرسی الٹنا چاہتے ہیں تو تجھے سوچنا چاہیے کہ جن نو جماعتوں نے تجھے کل کرسی دی تھی ان کو ایک ایک کر کے تُو نے دور کھڑا کر دیا, اب وہ تماشائی بن کر تیرا تماشا دیکھ رہے ہیں. تجھے غور کرنا چاہیے, تجھے سوچنا چاہیے کیسے کیوں ہوا, کیا وجہ ہے کہ کل تک جو علماء جو دینی جماعتیں تیرے ساتھ تھیں آج وہ ساری تیری مخالف کیوں ہیں. نواز شریف صاحب یہاں بڑے بڑے لوگ آئے کرسیوں والے, کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. بڑے بڑے حکمران یہاں, اور وہ بھی حکمران آیا جو کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, آیا جائیں گا. رات کو سویا تو وزیر اعظم تھا, صبح اٹھا تو وزیر اعظم تھا, اور اس نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے. خدا نے کرسی کو الٹا کر کہا کرسی صرف آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے, اسی کی مضبوط ہے یا نہیں ہے. آج وائی کہتا ہے میری کرسی بھی بڑی مضبوط ہے. ہاں وائی صاحب یہاں بڑے بڑے وزیر اعلی آئے اور وزیر اعظم آئے, ایک وہ جنرل غلام محمد بھی آیا تھا, ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا, پاکستان کا گورنر جنرل تھا, آخر عمر میں پاگل ہو گیا, لاہور آیا پاگل خانے کا معائنہ کرنے گورنر جنرل. جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. وہ آ گیا ہی تیجا, وہ کہنے لگا خبردار. گورنر جنرل کیا کہنے لگا؟ خبردار. تو وہ پاگل جو تھا اندر پاگل خانے میں وہ کہتا ہے بک بک مت کرو. انہوں نے کہا میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. پاگل کہنے لگا جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی یہی کہا کرتے تھے, ابھی گورنر جنرل. حکمرانو ہوش کرو, ہوش بلے لگا کر اور موٹر وے بنا کر اور بینکوں کے چار کے قرضے دے کر اس ملک کے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اس ملک میں محمد مصطفیٰ کی شریعت لانی پڑے گی, نہیں لاؤ گے تو چھٹی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا؟ قرآن بے مثال ہے, کہو قرآن. قرآن میں کوئی شک ہے؟ جو شک کرے اس کے کفر میں بھی کوئی شک ہے؟ میرے بھائیو سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے, سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے, پاکستان سنی امپلائیز کا اعلان بہت جلد ہو رہا ہے جو ہر ہر محکمے میں
انشاءاللہ مولانا حق نواز شہید کا پیغام پہنچائے گی. پہنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پاکستان سنی امپلائز کے علاوہ تنظیم سنی اساتذہ کا اعلان بھی اسی ایک ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ ہو جائے گا, اور اسی طرح پاکستان وکلا فورم کا اعلان بھی ہو رہا ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں سرکاری ملازمین پاکستان سنی امپلائز میں شامل ہو کر مولانا حق نواز کا پیغام پہنچائیں گے. پہنچاؤ گے؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, جو کچھ ہے اللہ بیان کے اس کو قبول فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما, سپاہ صحابہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دے. اس مدرسہ امدادیہ کو اللہ ترقی نصیب فرما, اس کے معاونین کو ترقی نصیب فرما, جن بچوں کی دستار بندی